أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. الحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وآل الکرام ابن الکریم وآل اصحاب بارک وسلم. آئیے مل کر بابا سے بلند کلمہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. الحمدللہ محترم حجاج کرام اور مدینہ کے زائروں، آج ہماری اس تربیت نشست کی آخری بیٹھک ہے. ہم نے گزشتہ دو دنوں میں عمرے کا طریقہ اور حج کے حوالے سے ضروری باتیں سماعت کیں. آج ابتدا کے ایک گھنٹے میں ہم دیار مدینہ کے آداب اور حاضری کا طریقہ سیکھیں گے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا، حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اور مولانا آسیہ علیہ رحمہ کیف آور اور وجد آفرین شعر اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، کیف وجد کے عالم میں، کہ اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے. یقیناً آپ نے جنت کا ذکر سنا ہوگا، جنت کے تذکرے سنے ہوں گے، لیکن شاید آنکھ کبھی اشبار نہیں ہوئی ہو کہ مدینہ ہی ایسا پرکشش اور پرسوز شہر ہے جس کے دیکھنے کے لیے ہر آنکھ اشکبار اور جس کی یاد میں عاشقوں کے دل بے قرار. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ مدینہ طیبہ کی حاضری کی تمنا بلکہ تڑپ اس کے دل میں نہ ہو. نام مدینہ لے لیا چلنے لگی نسیم خل، سوزش غم کو ہم نے بھی ایسی ہوا بتائے کیوں. مدینہ طیبہ ایسا میٹھا شہر ہے کہ لفظ مدینہ ہم جب کہتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں اور ہماری زبان سے لفظ مدینہ ادا ہونے سے پہلے ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو بوسا لیتے ہیں. مولانا حسن رضا کہتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ، رگ گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ. مدینہ ایسا چمن ہے، ایسا گلستان ہے کہ جہاں کبھی خزاں نہیں ہے، ہر وقت بہار ہی بہار، سدا بہار. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والوں جب عہد خزاں آیا. یقیناً صدیوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا سلسلہ جاری ہے. آج کل تو ہم بڑا آسان سفر کرتے ہیں، پہلے سفر کتنی صعوبتوں کے ساتھ، کتنی مشکلوں کے ساتھ ہوتا تھا، اس تکلیف کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر جن کے سینوں میں چراغ روشن تھا محبت کا اور جن کی لو لگی ہوئی تھی، وہ وہاں جائے بغیر نہیں رہتے تھے. ان کے شوق کا عالم دیکھنا ہو تو اس ضعیفہ خاتون کی جانساری کا حال سنیے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روز انور سے چادر مبارک ہٹائی ہے اور ضعیفہ کو زیارت کروائی ہے، فبکت حتی ماتت، وہ ضعیفہ روتی رہی روتی رہی اور روتے روتے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دے دی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پردہ کرنے کے بعد ایک اعرابی آیا لرستا کانپتا قبر شریف پر، وہ کبھی سر پر خاک ڈالتا، رو رو کر بخشش کی دعائیں مانگتا، تو قبر شریف سے آواز آئی کہ ہاں ہاں تجھے بخش دیا گیا. یقیناً بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں کی کلیاں کھلی ہیں اور جن ارمانوں کو اپنے دلوں میں مدت سے پالا تھا اس کی معراج ہونے والی ہے. جب مدینہ طیبہ کے بلاوے کا وقت آیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لیے، تو آپ نے بے شمار اشعار کہے، بڑے پیارے اشعار، اور یہ عاشقوں کا حصہ ہے. ویسے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو دلچسپی نہ مکے سے ہے نہ مدینے سے ہے. ہم اور آپ یقیناً عشق کا سفر کرتے ہیں، اور اگر عاشق کے سردار کا ذکر نہ کریں تو عشق کا سفر جو ہے وہ ادھورا ہے. امام اہل سنت نے بڑے پیارے اشعار کہے اس موقع پر کہ شکر خدا کا آج گھڑی اس سفر کی ہے، قربان جس پر جان فلاح ہو ظفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، اور ہم کو تو ان کے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ اے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، 70,000 صبح ہے 70,000 شام. یعنی اس حدیث شریف کی طرف اشارہ کہ روزہ پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ہر صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں، سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں اور شام تک وہ وہیں رہتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، جب شام ہوتی ہے وہ شام والے چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ دوسرے آتے ہیں، صبح والے چلے جاتے ہیں اور شام کو دوسرے 70,000 آتے ہیں اور وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. جو ایک بار آ جاتا ہے دوبارہ قیامت تک اسے آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، اور آسی پڑے رہے تو صلا عمر بھر کی ہے، ترپا کریں بدل کر پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے ان کی امت پر کہ فرشتے معصوم ان کو ایک ہی بار وہاں حاضری کا اذن ملتا ہے، لیکن ہم گناہگار سیاہکار جتنی بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے دعا کریں، تو بار بار حاضری کا اذن نصیب ہو جاتا ہے. یہ نصیب نصیب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کہ جو اس میں مرا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور طبرانی شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینہ تو خیر من مکہ, کہ مدینہ طیبہ مکے سے بہتر ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں, اللہ کے حبیب اس دنیا میں سب مخلوق سے افضل ہیں, اس میں کوئی شک و اختلاف نہیں. اللہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بڑا ہے, اور جو یہ نہ مانے وہ ظاہر کافر ہے. سب سے افضل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور جس جگہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسد انور ہے, یقیناً کوئی اختلاف نہیں اس میں کہ وہ کعبے سے, بیت المعمور سے, کرسی سے, جنت سے, عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے, کہ جس جگہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسد اقدس ہے. مدینہ منورہ کی کیا شان بیان کی جائے, یہ اللہ کے محبوب کا شہر ہے. مکہ مکرمہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر, مدینہ طیبہ سے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ, تو نے اس شہر سے ہجرت کا حکم دیا ہے جو مجھے سب سے پیارا ہے, تو مجھے اس شہر میں بسا دے جو تجھ کو سب سے پیارا ہو. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پیارا شہر جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے, اور روئے زمین میں سب شہروں میں مدینہ طیبہ کا رتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی, انہوں نے مکے کے لیے دعا فرمائی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی کہ اللہ, حضرت ابراہیم نے مکے کے لیے تجھ سے جو دعا فرمائی تھی وہی دعا میں تجھ سے مدینہ طیبہ کے لیے کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مدینہ طیبہ کے لیے فرمائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مدینہ طیبہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ پاک نے دگنی برکت عطا فرما دی. جو مکہ مکرمہ میں ہے اس سے دگنی برکت اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں رکھی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حرم مکہ ابراہیم علیہ السلام کا حرم ہے, اور مدینہ میرا حرم ہے. مدینہ طیبہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام نہ فرمایا, اور مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے, اور فرمایا کہ مدینہ منورہ گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح چاندی سے میل کچیل صاف ہو جاتا ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر, پیارا شہر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں مدینہ منورہ میں مرنے کی آرزو فرمائی اور شہادت کی دعا کی, تو اس طرح کی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعلنی موتی فی بلد رسولک, کہ اللہ اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت عطا فرما. اور آپ کی دونوں آرزوئیں پوری ہوئیں. تو یقیناً مدینہ طیبہ والے, مدینہ طیبہ سے محبت رکھنے والے, مدینہ طیبہ کو جان و دل سے عزیز رکھتے ہیں. حضرت امام مالک ناصر الحدیث, آپ نے پوری زندگی مدینہ طیبہ میں بسر کی, اور صرف ایک بار حج کیا, پھر کبھی مدینہ طیبہ سے باہر اس خوف سے نہ گئے کہ کہیں مدینہ سے باہر آپ کا وصال نہ ہو جائے. مدینہ طیبہ کے بہت سے فضائل ہیں, اور اس کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں ہیں. مدینہ طیبہ جانے والا بہت خوش نصیب ہے, اور حضرت پیر جماعت علی شاہ, جنہوں نے بے شمار حج جماعت کے ساتھ فرمائے تھے, ماضی قریب کے بزرگ ہیں, آپ اس کی فضیلت میں کئی حدیثیں لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ہر روز 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے
مدینہ طیبہ کی خاک جو ہے وہ خاک شفا ہے، اور اہل مدینہ جو ہے اس کے لیے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے پہلے ہوگی. جو مدینہ طیبہ میں داخل ہوا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جو سلام پیش کرتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب ارشاد فرماتے ہیں. مدینہ وہ شہر ہے کہ جس سے تمام غم اور تمام فکریں دور ہو جاتی ہیں، اور جو برکت روئے زمین میں کہیں بھی نہیں وہ مدینہ طیبہ میں ہے. اور مدینہ طیبہ کی یہ شان ہے کہ ہر دو ساعتوں میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. دو ساعتیں ہیں، ہر دو ساعت میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور مدینہ طیبہ کے غبار میں جو ہے وہ جزام جیسی بیماری سے شفا لکھی گئی ہے، اور قیامت تک مدینہ طیبہ میں دفن ہونے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اشاق ہیں وہ وہاں جارو کشی کے لیے، جارو کشی اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، بلکہ سلطان وقت اور بزرگان دین بھی اس کی سعادت کو فخر سمجھتے ہیں. مفتی اعظم ہند حضور مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری کہ مدینہ کی گلیاں بہارا کروں میں. مسجد نبوی اس کی یہ شان ہے کہ گھر سے وضو کر کے جو اس مسجد میں چلا اور اس مسجد میں جس نے نماز پڑھی، اللہ پاک اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو حج کا سفر کرتا ہے یقیناً مدینہ طیبہ جانا اس کے لیے قریب واجب ہے، بلکہ عشاق تو اپنی حاضری کا اصل جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی حاضری سمجھتے ہیں. بہرحال بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، اور ہمارا یہ موضوع نہیں، ہم صرف آداب مدینہ کے حوالے سے چند باتیں کر کے پھر آج جو ہماری اگلی نشست ہے سوال جواب کی اس پر آ جاتے ہیں. تو مدینہ شریف کا سفر آپ کو شروع کرنا ہے جب، تو آپ سفر شروع کرنے سے قبل اچھی طرح آرام کر لیں تاکہ سفر میں تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ نہ ہو. خوب اچھی طرح سے آداب مدینہ کا مطالعہ کر لیں. ایک واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے جس کے نمبر یہاں دیے گئے ہیں، آپ یہ تحریر کر لیں تو اس میں آپ کو تمام وہ پی ڈی ایفس بھیج دی جائیں گی کہ جو حج کے حوالے سے کتابیں ہیں، وظائف پڑھنے کے حوالے سے کتابیں ہیں، مدینہ طیبہ کے آداب کے حوالے سے، مدینہ طیبہ کے عشق بڑھانے کے لیے جو کتابیں، وہ تمام کتابیں وغیرہ آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں آپ کو ارسال کر دی جائیں گی اگر آپ اس گروپ میں اپنا نام پیش کریں. اور اگر آپ چاہیں منگوانا دیکھنا چاہیں تو اس پی ڈی ایف کے گروپ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس گروپ میں آپ جو ہے وہ ان تمام پی ڈی ایفس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور حج کے دوران بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو حضرت علامہ مولانا مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب بھی اس گروپ میں ہوں گے، اور بھی ہمارے دوسرے علماء کرام ہوں گے کہ جو آپ کے درپیش مسائل کا انشاءاللہ فی الفور جو ہے وہ جواب ارشاد فرما دیں گے. مکہ المکرمہ سے نکلنے سے قبل آپ کو طواف ودا کرنا ہے. کل میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ طواف زیارت کے بعد اگر آپ نے ایک بھی طواف کر دیا ہے تو طواف ودا ہو گیا، لیکن اہتمام کے ساتھ طواف ودا کرنا، حسرت بھری نگاہوں سے خانہ کعبہ کو تکتے ہوئے، خانہ کعبہ کو نقشے کو ذہن میں بساتے ہوئے طواف کرنا، یہ طواف ودا ہے. طواف ودا اگر اہتمام کے ساتھ کرنا ممکن نہیں اور وقت اچانک آ گیا تو بھی اگر آپ نے طواف زیارت کے بعد ایک طواف کر لیا ہے تو آپ کا طواف ودا ہو گیا. اور طواف ودا کے بعد بھی اگر آپ کے ایک دو دن بڑھ گئے مکہ مکرمہ میں تو آپ مزید طواف کے لیے حرم کعبہ جا سکتے ہیں. تو طواف ودا کے بعد جو مستجار مقام بتایا گیا تھا وہاں سے الٹے قدم واپس چلنا، ورنہ چند قدم چل کر حسرت بھری نگاہوں سے خانہ کعبہ کو دیکھنا مستجار جو رکن شامی اور رکن یمنی کے درمیان ہے، باب کعبہ کے بالکل اپوزٹ سائڈ جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے وہ مستجار ہے، اور یہاں سے الٹے قدم چلنا یہ بزرگوں کا طریقہ۔ تو باہر کی چوکھٹ کو بوسا دیا، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ سفر نصیب فرمائے، بار بار مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو اگر آپ پرائیویٹ جا رہے ہیں جو حج کے سفر میں بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہ گورنمنٹ حج گروپ کے جو ساتھی ہیں ہمارے فاروق بھائی وغیرہ، تو یہ پرائیویٹ لے کر جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ بدر شریف سے ہوتے ہوئے جائیں۔ تو جب جائیں تو مسجد عائشہ کے بعد 10 کلومیٹر بعد مقام صرف ہے جسے نواریہ کہتے ہیں، وہاں حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، وہاں حاضری دیں اور پھر بدر شریف جائیں، بیر شفا جائیں، بیر روحا جائیں۔ اور گاڑی ایسی ہو کہ جس میں ٹیپ ریکارڈ میں نعتیں بج رہی ہوں، ورنہ چھوٹا سا ساؤنڈ ساتھ ہو، ورنہ خود کم از کم پرسنل جو ہے وہ نعتیں سنتے ہوئے اپنے تمام سفر کو نوٹ کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اس عزم کے ساتھ مدینہ طیبہ کا سفر کریں کہ اس سفر میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ خود سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ اس سفر کو اپنی زندگی کا آخری سفر سمجھیں، اور ایسا سفر کہ جہاں سے واپسی کا کوئی تصور اور خیال نہ ہو، سارا راستہ درود و سلام کا ورد کرتے رہیں، خوشبوؤں میں بسے ہوں، عشاء کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکایتیں پڑھتے رہیں۔ میں واپس کہہ دوں کہ رفیق الحرمین کے آخر میں جو 25 حکایتیں ہیں انہیں پڑھیں، یا پھر جذب القلوب الی دیار المحبوب جس کا ترجمہ تاریخ مدینہ، اس کی بھی پی ڈی ایف آپ کو دے دی جائے گی، اس کا مطالعہ کریں۔ اور مختلف نعتوں کی کتابیں آپ کے ساتھ ہوں، جیسے ہدایت کے بخشش ہے، ذوق نعت ہے، سفینہ بخشش وغیرہ۔ اگر نیند کا غلبہ ہے تو دوران سفر کچھ آرام کر لیں تاکہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے اٹھ سکیں اور وضو وغیرہ سے فراغت حاصل کر سکیں۔ سفر کے دوران جب گاڑی کہیں رکتی ہے اور اترنے کا موقع ملتا ہے تو صحرا عرب کی خاک کا سرما اپنی آنکھوں میں لگائیں، اور وہاں پر اگر ممکن ہو تو نفل ادا کریں۔ سفر کے دوران قطعاً آپ کو ہنسی مذاق نہیں کرنا، بے جا گفتگو نہیں کرنی، اور کوئی بھی اس قسم کی بات یا حرکت نہیں کرنی کہ جس سے آپ کی توجہ ہٹے۔ سفر کے دوران آپ مختلف پیاری پیاری نعتیں جو سفر کے دوران سننے کی ہیں، جیسے مدعا عزیز کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا پھر مدینے کا بلاوا آیا، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، اور بڑے پیارے پیارے اس کے اشعار ہیں کہ جسے دل یہ کہتا ہے مچل جانے دو، اشک کہتے ہیں کہ بہ جانے دو، سر ہیں بے چین کے جھک جانے دو، اور روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو، ناز ان سب کے اٹھا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں۔ تو اس طرح کی نعتیں سنتے ہوئے، خاص وہ نعت ہے خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ جب راستے میں گاڑی رکی، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ نفل پڑھیں گے، درود و سلام پڑھتے رہیں گے، راستے میں خود بھی نعتیں پڑھیں گے اور نعتیں سنیں گے۔ جب مدینہ طیبہ کی حدود شروع ہو جائے اور اگر گاڑی رکتی ہے، گاڑی کا رکنا ممکن ہے، تو اتر کر مدینہ طیبہ کے شہر میں داخل ہو کر پہلے مدینہ طیبہ کی زمین کو بوسا دیں۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اب یہاں سے آپ پیدل سفر کریں، ورنہ ممکن ہو تو پیدل سفر یہاں سے کرنا چاہیے مدینہ طیبہ کی حد جب سے شروع ہو جائے، لیکن چونکہ آپ گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر پابندیاں ہیں تو آپ گروپ سے نکل نہیں سکتے اور اپنے گروپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن یہاں پر یہ شعر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنہیں دو با یزید اینجا، کہ یہ مکہ ہے، یہاں دیوانگی بھی حسن ایمان ہے، مگر طیبہ میں دامن ہوش کا چھوٹا تو سب چھوٹا، اے زائر مدینہ دع دل کو سنبھال لینا جو آ گیا مدینہ سرکار کا مدینہ, اور سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں شہر مدینہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے آؤ جانے والے. اچھا اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں, اب وہ مسعود گھڑی آ رہی ہے کہ کیا پوچھنا دل کی مسرتوں کا عالم, کہ آرزوؤں کے چمن میں گویا بہار آ گئی اور امیدوں نے پھول برسائے اور شوق نے چراغ جلایا اور خوش بختیوں نے آواز دی, ارمانوں کا کارواں کعبہ مقصود کی طرف بڑھنے لگا, منزل پر منزل بڑھ رہی ہے اور فاصلے گھٹ رہے ہیں, پہاڑیوں اور وادیوں کو دامن سمٹا جا رہا ہے اور مدینہ طیبہ کا شہر شروع ہو گیا. وہ شہر کہ زمین جس پر ناز کر رہی ہے اور آسمان فخر سے سر اونچا کر رہا ہے. یہاں آپ داخل ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ موسم جو ہے وہ بدل گیا, اور فضاؤں میں مستی ہے, ہواؤں میں خنکی ہے, اور نظاروں میں دلکشی ہے, ہر طرف سبزہ زاروں کی بہار ہے اور ریگستانوں کا اجڑا ہوا چہرہ بھی اب کسی کے فیضان قدم سے گویا لالہ دار ہے. یہ دیار حبیب ہے, یہ رحمت و جمال کی راجدھانی ہے, بیتابی شوق سے بڑھ رہی ہے اور عمر بھر کی پیاسی آنکھیں انتظار شوق میں افق پر پھیل گئی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ مقام ادب ہے, اگر ممکن ہو تو یہاں ننگے پیر سفر کریں, لیکن میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی ننگے پیر سفر کرتا ہے تو مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح پاؤں کو دھو لیں, اور بہتر یہ ہے کہ داخل ہونے سے پہلے موزے پہن لیں تاکہ آپ کے پیروں پر اگر کوئی چیز ایسی لگی ہے کہ جس سے مسجد نبوی کا فرش آلود ہونے کا خدشہ ہے تو ایسا نہ ہو, یا پھر موزے پہن کر شہر میں گھومیں اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوں تو اپنے وہ موزے اتار دیں تاکہ آپ کے پیر جو ہے بالکل صاف ہوں. ہو سکے تو مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہی زمین پر سجدہ کریں اور خوب رو رو کر دعا کریں, درود و سلام پڑھیں, خاک مدینہ کو بوسہ دیں اور آنکھوں پر لگائیں اور سر اور جسم کے دوسرے اعضاء پر ملنے کا شرف حاصل کریں. پھر جب آپ آگے چلیں گے اور مسجد نبوی کے مینار ہائے پر بہار اور گنبد خضرا کے پر نور جلوے جب نظر آئیں تو باادب ہاتھ باندھے کھڑے کھڑے وہیں سے اس کعبے کی طرف نہایت ادب کے ساتھ رک کر کے سلام پیش کریں. اور یہ یاد رکھیں جب بھی گھر سے جائیں, ہوٹل سے جب بھی نکلیں, جیسے ہی مسجد نبوی کے مینار پر نظر پڑے, گنبد خضرا پر نظر پڑے, آپ کھڑے ہو جائیں اور پہلے صلاۃ و سلام پڑھیں اور پھر آگے بڑھیں. اور ہمارے بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی مجھے روضہ رسول پر حاضر ہونا ہوتا ہے تو میں پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہوں اور پھر حاضری دیتا ہوں. تو یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دیں پھر مسجد نبوی یا روضہ رسول پر حاضر ہوں, اور کوشش کریں کہ وہاں آپ ایک ہی قسم کی خوشبو لگائیں تاکہ وہ خوشبو آپ کے ذہن میں رچ بس جائے, اور جب آپ اپنے شہر واپس آ کر وہ خوشبو لگائیں تو آپ کو وہ شہر یاد آ جائے. اور یہ بھی کوشش کریں کہ روزانہ مسجد نبوی میں کسی خاص مقام پر بیٹھ کر 313 مرتبہ درود و سلام پڑھیں تاکہ جب آپ اپنے شہر میں درود و سلام پڑھنے لگیں تو آپ کو وہ مقام یاد آ جائے اور وہ نقشہ آپ کے ذہن میں گھوم گھوم جائے. اور ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ میں تو پہلے جا کر وعلیکم السلام کہتا ہوں یا رسول اللہ, کہ مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بھی سلام پیش فرماتے ہیں, تو میں وعلیکم السلام کہتا ہوں پھر السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا ہوں. تو یہ بزرگوں کی باتیں ہیں اور یہ اشاق کے طریقے ہیں, آپ جس قدر ممکن ہو بزرگوں کے طریقے پر چلیں اور بزرگوں کے کیے ہوئے عمل پر عمل کریں, انشاءاللہ خوب جو ہے عشق پائیں گے, محبت پائیں گے. تو آپ کو جب گنبد خضرا نظر آئے دور سے, مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, تو آپ کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ درود و سلام پڑھیں, اگر ہو سکے تو درود تاج پڑھیں. اب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جب آپ سفر کر رہے تھے تو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سفر اور حضر اپنے ذہن میں بسانا چاہیے, اور جہاں جہاں نظر پڑے ان کو یاد کرنا چاہیے. اگر کسی نے بہت زیادہ باریک بینی سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا درمیانی سفر کیا ہے کسی خاص پرائیویٹ گاڑی میں، تو پتا ہوگا کہ ترکوں نے ہر وہ مقام جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا وہاں ایک بہت بڑی نشانی، ایک بہت بڑا ستون قائم کر دیا ہے. اب تو خیر بہت سے ستون مٹا دیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ستون قائم کیے تھے. تو آپ راستے میں ان مقامات کو غور کرتے ہوئے، بہت سے مقامات ہیں جو ہمیں ہمارے دوستوں نے دکھائے جو ہم نے کبھی پہلے نہ سنے تھے نہ دیکھے تھے، ایسے کنویں، ایسے جگہ، ایسے مقامات جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نمازیں پڑھی، اور جہاں جو تلاش کر کر کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں نمازیں پڑھی، جہاں وقت بسر کیا. تو آپ بھی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کو یاد کریں، اور آپ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوں تو اس طرح داخل نہ ہو کہ کوئی بدنصیب سیلانی داخل ہوتا ہے، بلکہ عاشقوں کی طرح لرزتے کانپتے، استغفار کرتے، درود و سلام پڑھتے حاضر ہوں، اور اس انعام پر، اس اکرام پر خوب اللہ کا شکر ادا کریں کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ذرے کو آفتاب بنا دیا. آپ جب مدینہ طیبہ شہر میں داخل ہوں گے تو پھر تفویج جائے گی، جسے ترحیل بھی کہتے ہیں، استقبالیہ بھی کہتے ہیں، وہاں کچھ دیر آپ کی گاڑی ٹھہرے گی، اور وہاں آپ سے پاسپورٹ کا بیگ جو ہے وہاں دے دیا جائے گا، اور آپ کو آپ کے ہوٹل کے کارڈ وغیرہ یا آپ کے اس ترحیل میں آپ کا جو بیگ لیا گیا ہے اس بیگ نمبر وغیرہ آپ کو دے دیا جائے گا. تو یہ سب آپ کے گروپ لیڈر کی ذمہ داری ہے، وہ سب اس کام سے نپٹے گا. آپ مدینہ طیبہ شہر میں داخل ہوں گے تو پہلے گھر وغیرہ کا انتظام ہوگا، ہوٹل کا اہتمام ہوگا. آپ ہوٹل پہنچیں گے، اپنا سامان رکھیں، اور کچھ دیر آرام کر رہا ہو تو آرام کر لیں، پھر بہترین غسل کر کے نئے کپڑے، کوشش کر کے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، پہلی حاضری کے لیے آپ نئی جوڑی کپڑے کی سلائیں، ورنہ دھلی ہوئی کپڑے کی جوڑی، خاص مرد حضرات سفید جوڑی، سفید رنگ کا لباس اور نیا امامہ، اچھی طرح مسواک کر کے سفید کپڑے پہن کر تیار ہو کر آپ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر ہوٹل میں اچھی طرح تیار ہو کر پھر مسجد نبوی کی طرف چلیں گے. خبردار، یہاں آپ ہرگز ہرگز داڑھی نہ منڈوائیں گے، اور انگریزوں کی صورت لے کر مسجد نبوی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ جائیں گے. اب اگر ممکن ہو تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف پانے سے قبل اور مسجد نبوی میں داخلے سے قبل یہ کتاب خاک حجاز کے نگہبان پڑھ لیں، یہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی پی ڈی ایف کی صورت میں. یہ کتاب پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مسجد نبوی میں حاضری کا لطف جو ہے بہت زیادہ آئے گا. اب آپ مسجد نبوی کی طرف چلیں گے، اور مسجد نبوی میں جانے سے پہلے آپ کو مسجد نبوی کا نقشہ ذہن میں ہونا چاہیے. یا تو آپ مسجد نبوی کے پیچھے سے آئیں گے، یا آپ مسجد نبوی آگے کی طرف سے آئیں گے، یا دائیں طرف سے آئیں گے یا بائیں طرف سے. اب دائیں اور بائیں تو کم ہیں ہوٹلیں، کیونکہ جو قبلے کی سمت ہے وہاں کھڑے ہوں تو بائیں طرف نئی توسیع ہو رہی ہے، نیا حرم بن رہا ہے، اور دائیں طرف بھی بہت بڑی جگہ خالی ہے کہ جہاں بھی نیا حرم بننا ہے ان کے پلان میں ہے. تو یا تو آپ پیچھے سے آئیں گے یا آپ آگے سے آئیں گے. آپ کو مسجد کا نقشہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں اور مسجد میں کس طرح داخل ہونا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچنا ہے. مسجد نبوی کے بالکل پیچھے سے اگر آپ آئیں گے تو مشہور باب فہد ہے، اور باب فہد اس کے برابر میں سیدھے ہاتھ پر باب عمر ہے، اور الٹے ہاتھ پر باب عثمان ہے. یہ سیدھی پٹی کہ جس میں کئی دروازے ہیں، یہ تقریباً 390 میٹر کا حصہ ہے، 390 میٹر کا علاقہ بالکل مسجد نبوی کے پیچھے سائڈ پر، 390 میٹر کا علاقہ جس میں مختلف دروازے ہیں. بڑا دروازہ ہے باب فہد ہے، اس کے برابر میں باب عمر، اور الٹے ہاتھ کی طرف باب عثمان. آپ جب یہاں سے چلیں گے تو ان دروازوں کو سیدھے ہاتھ پر لے کر، آپ مسجد نبوی کو سیدھے ہاتھ پر رکھ کر آگے بڑھیں گے تو جہاں مسجد نبوی ٹرن ہو رہی ہے اور گھوم رہی ہے وہاں آپ بھی گھوم جائیں گے. تو جیسے ہی گھومیں گے سیدھات پر باب علی ہے اور یہاں عورتوں کی حاضری کے لیے مخصوص گیٹ ہے, پھر باب ابو ذر ہے اور باب ابو ذر کے بعد باب ملک عبدالعزیز ہے, پھر یہ حصہ آپ پار کر لیں گے اور مسجد نبی کا اگلا کونا آ جائے گا تو آپ جیسے ہی گھومیں گے آپ کو سامنے گنبد خضرا نظر آئے گا اور آپ کی پیچھے پیچھے جو ہے وہ جنت البقیع ہوگا. جس طرح 390 میٹر پیچھے کی پٹی تھی اسی طرح 390 میٹر آگے کی پٹی ہے, لیکن 142 میٹر کے بعد کچھ حصہ آگے کو بڑا ہوا ہے اور وہ 106 میٹر جو آگے کو حصہ بڑا ہوا ہے اس کے اوپر گنبد خضرا ہے اور پھر 142 میٹر. اب دیکھیں آپ کے سامنے جب گنبد خضرا ہے تو ایک پٹی چل رہی ہے, یہ تقریباً 142 میٹر اور پھر مسجد نبوی کچھ آگے کو بڑی ہوئی ہے کہ جہاں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے یہ حصہ 106 میٹر اور اس کے بعد پھر اسی طرح 142 میٹر آگے کی طرف جو ہے وہ پیچھے کی طرف مسجد نبوی کا حصہ. تو آپ جیسے ہی ٹرن ہوں گے آپ کے پیٹھ کے پیچھے جنت البقیع ہے اور آپ کے دائیں طرف جو ہے باب مکہ آئے گا. کون سا دروازہ آئے گا؟ باب مکہ. باب مکہ کے بعد آگے باب بلال ہے اور باب مکہ اور باب بلال کے بعد بالکل سامنے جہاں گنبد خضرا ہے وہاں 3 دروازے ہیں. پہلا دروازہ, دوسرا دروازہ اور تیسرا دروازہ. جو پہلا دروازہ اس کا اصل نام باب النساء ہے اور دوسرا دروازہ ہے باب جبرائیل ہے اور تیسرا باب بقیع ہے. باب بقیع وہ دروازہ ہے کہ اس میں سے اگر آپ داخل ہوں تو سیدھے سنہرے جالیوں کے سامنے پہنچ جائیں. باب جبری باب بقیع وہ دروازہ ہے کہ جس سے آپ داخل ہوں تو سیدھے آپ سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ جائیں. اس سے پہلے جو دروازہ ہے باب جبریل, اس سے اگر آپ داخل ہوں تو الٹے ہاتھ پر قدمین شریفین ہے اور تھوڑا آگے چلے تو تہجد کا چبوترا اور سیدھے ہاتھ پر اصحاب صفہ کا چبوترا. لیکن تقریباً 2-3 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پورشن بند کر دیا ہے, یہاں پردے لگا دیے ہیں, باب جبرائیل سے داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا, باب جبرائیل سے داخلہ بند ہے, قدمین شریفین میں داخلہ بند ہے, تہجد کے چبوترے پر جانے کی پابندی ہے اور اصحاب صفہ کے چبوترے پر جانے کی پابندی ہے. یہ تمام مقامات مقدس کہ جہاں اکثر عشاق بیٹھا کرتے تھے قدمین شریفین میں, خاص کر تہجد کے چبوترے پر, اصحاب صفہ کے چبوترے پر, یہ 2-2.5 سال سے مکمل بند ہے, ایک دن کے لیے بھی عوام کے لیے پبلک کے لیے نہیں کھولے گئے. باب بقیع جس سے آپ داخل ہوں گے تو سیدھے سنہری جالیوں کے سامنے پہنچیں گے اور ادب یہی ہے کہ جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں جایا جائے, کسی بزرگ کے مزار پر جایا جائے تو قدمین شریفین سے حاضری ہو, تو ادب تو یہی ہے کہ بندہ باب بقیع سے داخل ہو کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا رخ ہے اور اسی قدموں میں جنت البقیع ہے اور اسی قدموں میں پاکستان پورا ہے. لیکن یہاں بھی چونکہ وہاں ادب کا کوئی تصور نہیں لہذا باب بقیع سے داخلے پر مکمل پابندی ہے. کئی سالوں سے باب بقیع سے بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا, بلکہ بالکل اپوزٹ جو باب السلام گیٹ ہے, جو ان کا 1 نمبر گیٹ ہے, وہیں سے داخل کیا جاتا ہے اور وہیں سے داخل کر کے سنہری جالیوں پر حاضری کا موقع ملتا ہے اور باب بقیع سے باہر نکالا جاتا ہے. تو دیکھیں آپ, یہ باب النساء ہے, یہ باب بقیع ہے, باب السلام ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں, یہاں سے داخل کیا جاتا ہے اور سیدھا آپ چلتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر آپ کے سنہری جالیاں آتی ہیں اور سیدھا آپ باہر نکلیں گے تو باب بقیع آتا ہے. اچھا, پہلے یہ موقع مل جایا کرتا تھا کہ بندہ جب باب السلام سے جاتا تھا تو سنہری جالیوں کے سامنے کچھ دیر کھڑے ہونے کا موقع مل جاتا تھا اور درود و سلام بندہ پڑھ لیتا تھا اور دعائیں کر لیتا تھا اور استغاثہ کر لیتا تھا. لیکن اب اتنی سختی ہے کہ فوجیوں کی وہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور فوراً سلام کر کے آپ کو زبر سے باہر نکالا جاتا ہے. بہت کم, بہت شاذ, اگر کبھی بھیڑ میں
ایک دو منٹ کھڑے رہنے کا موقع مل جائے تو نصیبوں سے مل جائے، ورنہ چلتے رہیں اور سلام پیش کریں اور باہر نکلیں۔ اب ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے۔ بابو سلام آپ کو نظر آ رہا ہے، بابو سلام کے پھر آگے جائیں تو باب ابو بکر صدیق ہے، اور اس میں آپ داخل ہوں تو پرانے حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت یہ دروازہ عورتوں کے لیے کھلا ہوتا ہے اور عورتیں اندر جا کر نوافل پڑھتی ہیں، صبح کے وقت یہ عورتوں کے لیے بند ہوتا ہے، اور رات میں یہ دروازہ مردوں کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ آپ وہاں جا کر روضہ رسول سے قریب ترین اب یہی مقام ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یہ گیٹ بھی مستقل بند کر دیا جاتا ہے۔ باب السلام ہے، باب السلام کے بعد باب ابو بکر ہے، اور باب ابو بکر کے بعد جو ہے سامنے کی طرف مسجد نبوی میں داخلے کے لیے دوسرے دروازے بنے ہوئے ہیں، باب رحمت وغیرہ، اس میں سے آپ داخل ہوں، اور داخل ہو کر چند قدموں چل کر آپ سیدھی ہاتھ پر چلے جائیں تو آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں چھتریاں بنی ہوئی ہیں، اور یہاں بیٹھ کر اپنے الٹے ہاتھ پر آپ گنبد خضرا کا نظارہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ پیچھے کی سائڈ پر ہوں گے اور آپ الٹے ہاتھ پر جنت البقیع سبز گنبد کا نظارہ کر سکیں گے اور دور سے روضہ رسول کی زیارت کر سکیں گے۔ اچھا، اگر آپ پچھلی طرف سے آتے ہیں، باب ابو ذر سے آتے ہیں یا باب ملک عبدالعزیز سے آتے ہیں، تو آپ سیدھا چلیں گے اور چل چل کر جو نیا پورشن ہے وہ ختم ہونے کے بعد جب آگے بڑھیں گے تو مسجد نبی کے پرانے پورشن میں پہنچیں گے۔ یہاں پر آپ گھوم جائیں قبلے کی طرف تو بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے روضہ رسول ہوگا، آپ گویا سبز جالیوں کے پیچھے ہوں گے، اور پہلے ایک چوک ہے جس پر چھتریاں لگی ہوئی ہیں، پھر دوسرا چوک ہے جس پر چھتریاں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں بیٹھیں گے تو گویا آپ روضہ رسول کی طرف رک کر کے بیٹھے ہیں، گنبد خضرا کی طرف رک کر کے بیٹھے ہیں۔ تو عشاق عام طور پر اس مقام پر دن میں بیٹھتے ہیں کہ قبلے کی سمت بھی ہوتی ہے اور روضہ رسول کی سمت بھی ہوتی ہے۔ اگر یہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا بھی ہو جاتی ہے، اور روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں یہاں کوئی آپ کو روک ٹوک بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا رخ روضہ رسول کی طرف بھی ہوتا ہے اور آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد نبوی کا نقشہ ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب آپ روضہ رسول کی طرف، مسجد نبوی کی طرف جانب چلیں گے یہ سوچتے ہوئے۔ یہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں بالکل سامنے جو دروازہ نظر آ رہا ہے وہ باب بقیع ہے، اور اس میں اگر آپ داخل ہوں تو آپ سیدھے چند قدموں کے بعد سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ جائیں گے جب آواز اقدس ہے، لیکن یہاں سے جانے نہیں دیا جاتا۔ پچھلے دروازے سے یعنی باب السلام سے داخل کیا جاتا ہے اور یہاں سے باہر نکالا جاتا ہے۔ آپ مسجد نبوی کی طرف چلے یہ سوچتے ہوئے کہ جہاں میرے گندے قدم پڑ رہے ہیں یہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں نفوس قدسیہ کے قدموں کے مقدس نشانات موجود ہیں، بلکہ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ آپ روتے روتے آگے بڑھیں، جب جنت البقیع پر آپ پہنچیں تو پہلے اصحاب بقیع کو سلام پیش کریں، جنت البقیع پر اصحاب بقیع کو سلام پیش کریں، لیکن جنت البقیع میں اندر نہ جائیے گا، اندر جانے دیا جاتا ہے، اس کے مختلف اوقات ہیں، لیکن آپ اندر ہرگز مت جائیے گا، کیونکہ اہل بیت اعظام اور اصحاب کرام کے مزارات جو ہے مسمار کر دیے گئے تھے اور ظالموں نے یہاں بلڈوزر چلایا تھا۔ تو بقیع کے اندر آپ قدم نہ رکھیے گا کہ ہزاروں صحابہ کے مزارات کی نشانیاں جو ہے مٹا دی گئی ہیں، نشانیاں تو مٹا دی گئیں لیکن عجیب بات ہے یہود و نصارہ کی نشانیاں انہوں نے باقی رکھی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پچھلے سالوں ایک بہت بڑا ایکٹر آیا تھا سعودی عرب میں، بہت بڑا ایکٹر، مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس کا،
تو اس کے ہاتھ کے نشان لے کر، اس کی تصویر لے کر میوزیم میں سجایا گیا یادگار کے طور پر. تو ایکٹروں کی نشانیاں باقی ہیں، سنیما گھر بنائے جا رہے ہیں، تھیٹر بنائے جا رہے ہیں، جوئے خانے بنائے جا رہے ہیں، عورتیں ڈرائیونگ کر رہی ہیں، مقدس مسجدیں مسمار کر دی گئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے موسوم مسجد جو سبا مساجد پر تھی اس کو منہدم کر کے جو ہے وہ پارکنگ بنا دی گئی، اور مسجد بلال جو مقدس مسجد مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس پر تھی، ایک روایت کے مطابق جہاں سے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا معجزہ کیا تھا، اس مسجد کو ختم کر دیا گیا اور سعودیوں کا محل بنا دیا گیا. تو یہ مقدس مقامات کو ختم کر کے اور نشانیاں مٹا کر نہ جانے اپنے دل کا کس طرح سے وہ دل کے بیڑ کا، دل کی نفرت کا اور دل کے بغض کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو شاک ہیں ان کے دل میں نقشے باقی ہیں اور ان کے ذہن میں محبتوں کی آثار باقی ہیں، اور ہم اس مقام پر جا کر تصوری تصور میں وہاں سلام پیش کرتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر قسمت نے موقع دیا اور وقت آیا سنیوں کا، تو انشاءاللہ دوبارہ وہ تمام نشانیاں، میں آج سے تقریباً 30 سال پہلے جب مکہ مکرمہ گیا تھا تو میں نے محلہ بنی ہاشم دیکھا تھا، جہاں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت حسنین کریم مولا علی کے گھر کے نشانات پر موجود تھے اور تختیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ مٹا دیا گیا. میں نے مسجد بلال اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن پھر جب اگلے سفر میں گیا تو مسجد بلال کو مسمار کر دیا گیا اور کوڑا خانہ بنا دیا گیا تھا. پھر اگلے سفر میں جب گیا تو وہاں سعودیوں کا محل تعمیر کر دیا گیا تھا. تو بہت سی نشانیاں، بہت سے کنویں، بہت سے باغات مسمار کر دیے گئے، لیکن اگر موقع ملے، اگر موقع ملے اور آپ کو کوئی جانکار، اچھا تجربہ کار، اگر کوئی گائیڈ ملے تو آپ ان مقدس مقامات پر جا کر زیارت ضرور کریں، اور ممکن ہو تو نوافل بھی پڑھیں اور ان کی قربت سے دعا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے پیچھے آپ کے جنت البقیع آئے گا، آپ اندر داخل نہیں ہوں گے. اور اس شاک کا یہ بھی طریقہ ہے کہ مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے سے پہلے وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ حمزہ کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے حمزہ سے محبت ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، احد کے غزوے میں جو شہید ہوئے تھے، اور احد پہاڑوں کے دامن میں ان کا مزار پرانوار ہے، ساتھ میں حضرت شماس، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش، ان کے مزارات ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے 66 صحابہ اکرام کے مزارات. یہ جبل احد جسے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غار حرا سے ہم محبت کرتے ہیں، غار حرا ہم سے محبت کرتا ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور اہتمام کے ساتھ جاتے، وہاں جا کر عرس کی تقریب بھی منعقد ہوتی اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی ارشاد فرماتے. طبرانی شریف میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رشتے میں آپ کی پوتی ہوئیں، وہ ہر ہفتے ننگے پیر جایا کرتی تھیں سید الشہداء کے مزار پر، اور بزرگوں نے یہ لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کچھ تعمیرات ہو رہی تھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے روزے پر اتفاق سے کدال لگی تو بالکل تازہ خون جاری ہو گیا، اور آپ کا کفن بھی بالکل تر و تازہ تھا، اور آپ کا جسم بھی بالکل ایسا تھا کہ ابھی آپ کی تدفین کی گئی ہو. یہ تقریباً 46 سال بعد کا واقعہ ہے. سید الشہداء کے مزار پر جانا یہ بڑا نصیب والوں کا کام ہے اور بڑا فضیلت کا باعث ہے. ہمارے علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ یہاں آ کر کوئی دعا کرے اور پھر وہی دعا روزے رسول پر کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں اگر تم سلام پیش کرو قیامت تک یہ اہل احد جو ہے تمہارے سلام کا جواب دیں گے. حضرت سید الشہداء یہ مدینہ طیبہ کے قطب ہیں, جس طرح ہر شہر وطن کا ایک قطب ہوتا ہے مدینہ طیبہ کے یہ قطب ہیں, اور آپ کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرنا یہ بہت فضیلت کا باعث, اور اس یقین کامل کے ساتھ سلام پیش کرنا چاہیے کہ آپ سلام کا جواب دیتے ہیں, اور یہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کریں اور پھر یہی دعا جا کر روضہ رسول پر کریں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے. سید الشہداء کا روضہ, یہاں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پیش فرماتے تو اس طرح سلام پیش فرماتے کہ سلام ہو تم پر اے رسول اللہ کے چچا, سلام ہو تم پر اے شہیدوں کے سردار, سلام ہو تم پر اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر. اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پیش فرمایا تو اس طرح بھی الفاظ کہے, السلام علیکم یا فاعل الخیرات, السلام علیکم یا کاشف القربات, السلام علیکم یا ذا عبا عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خیر کا کام کرنے والے اور کرب الگ تکلیف کے آثار دور کرنے والے اور چہرے سے پریشانی کے آثار دور کرنے والے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام پیش فرماتے ہوئے یا کا صیغہ استعمال فرمایا, اور ہم بھی یہاں جا کر سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے, ساتھ ہی مصعب بن عمیر, عبداللہ بن جہش, مالک بن سنان اور دوسرے صحابہ کے مزار پر سلام پیش کریں گے, ان کی تفصل دعا کریں گے اور ان کو اپنے ایمان پر گواہ بنائیں گے, اور قیامت میں ان سے شفاعت کے لیے ان سے درخواست کریں گے اور ان کے وسیلے اللہ سے دعا کریں گے. تو اگر آپ مسجد نبوی جانے سے پہلے یہاں تشریف لے آئیں تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے آثار جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اب آپ مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں, جنت البقیع پر آپ نے سلام پیش کر دیا, اب آپ دھیرے دھیرے مسجد نبوی کی طرف, روضہ رسول کی طرف آگے بڑھیں. آپ کی زبان پر یہ شعر ہونا چاہیے کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا, قدم لرزیدہ لرزیدہ, نظر شرمندہ شرمندہ. ایک اور بات بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ پہلے تو ہم جب داخل ہوتے تھے باب جبرائیل سے یا باب النساء سے تو ریاض الجنت میں جانے کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی, اسی طرح ہم باب ابوبکر صدیق سے آتے تھے تو ریاض الجنت چلے جاتے تھے, لیکن اب ریاض الجنت پر صرف پرمٹ کے ساتھ داخل ہونے دیا جاتا ہے, اور وہ پرمٹ بھی عام طور پر مہینے میں ایک بار ملتی ہے. تو یہ گروپ لیڈر جو ہے وہ اجتماعی پرمٹ لیتے ہیں اور ایک ساتھ لے جاتے ہیں, بڑا لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور 5-7 منٹ کے لیے ریاض الجنت میں حاضری ہوتی ہے. تو ریاض الجنت کا نقشہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, ریاض الجنت, جنت کا ٹکڑا, سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا, وہ ریاض الجنت ہے. ریاض الجنت جس کے اندر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ریاض الجنہ جنت کے باغوں کا ایک باغ, اور مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ حوض کوثر پر واقع, اور خاص وہ منبر کہ جس پر ایک گولا لگا ہوا ہے جسے صحابہ اکرام بھی مس کر کے اپنے چہروں پر لگایا کرتے تھے, طبقات ابن سعد وغیرہ کی روایت موجود ہے. اور اس ریاض الجنت میں 8 مخصوص ستون تھے کہ جس میں اب 3 جو ہے وہ اندر آ گئے ہیں اور 5 باہر ہیں. یہ مخصوص ستون جن کے اوپر دیکھیں گے آپ گرین رنگ کی اسٹار بنا ہوا ہے, جی گرین رنگ کا, اور اس پر کچھ نہ کچھ دکھا ہوا آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. پہلا مخلقہ ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب سے بالکل متصل, اور یہی ستون حنانہ ہے کہ جہاں وہ لکڑی جس سے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور جسے بعد میں دفن کر دیا گیا, وہاں ستون بنا دیا گیا ہے. یہ خاص ستون مخلقہ, اور پھر ستون عائشہ, روضہ رسول سے تیسرا,
روزہ رسول سے بھی تیسرا ہے اور ممبر سے بھی تیسرا ہے. یہاں اکثر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے. یہ ستون عائشہ ہے, پھر ستون توبہ ہے جہاں ابو لبابہ کو رکھا گیا تھا, مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وفود آ کر ملا کرتے تھے تو یہیں تشریف فرما ہوا کرتے تھے. پھر ایک باب سریر ہے, استوانہ سریر ہے, اعتکاف میں جہاں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چارپائی بچھائی جاتی تھی. پھر ستون حرص ہے کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر پہرے داری کی خدمت انجام دیا کرتے تھے. اور ستون تہجد اور ستون جبریل وغیرہ جو ہے وہ اب روزہ رسول کی چار دیواری کے اندر آ گئے ہیں. اگر ممکن ہو تو ان ستون کی زیارت کریں, اس کے قریب نفل پڑھیں, لیکن اب بہت کم موقع ہوتا ہے اور نصیبوں سے یہ موقع ملتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ جن اوقات میں حج کیے عمرے کیے تو بڑے اچھے مواقع تھے کہ جہاں سب جگہ سکون کے ساتھ حاضری کا موقع مل جایا کرتا تھا, اور ہم گھنٹوں جو ہے قدم شریف میں بیٹھا کرتے تھے, گھنٹوں اصحاب صفحہ کے چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے. اب تو ڈھائی تین سال سے نہ صاحب صفحہ کے چبوترے پر جانے دیا جاتا ہے, نہ ہی تہجد کے چبوترے پر, اور نہ ہی قدمین شریفین میں. تو آپ روزے رسول کی طرف چل رہے ہیں, قدم لرزیدہ لرزیدہ, نظر شرمندہ شرمندہ, سر جھکا کر آنسو بہاتے ہوئے, روتے ہوئے, جھجکتے ہوئے, اپنے خیالات کو غیر سے دل اپنے خیالات کو غیر کے خیالات سے پاک کرتے ہوئے, قدم لرزیدہ لرزیدہ, بدن لغزیدہ لغزیدہ, ذوق بڑھانے والے اشعار آپ کے ذہن پہ ہوں, آپ کی زبان پر ہوں. ایسے اشعار جیسے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تو جو بھی اشعار شوق آپ کو یاد ہوں, تصور ایسا بند جائے کہ سنہری جاری بعد میں نظر آئے, پہلے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ہو جائے. اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں, ترپایا نہیں کرتے. اب آپ مسجد نبوی میں پہلے داخل ہوں, جہاں سے چاہے داخل ہوں, اور دو رکعت نفل پڑھیں, اعتکاف کی نیت کریں. اب تو ریاض الجنت میں نہیں جانے دیا جاتا, ورنہ پہلے یہ کہ ہم ریاض الجنت میں کوشش کر کے جا کر دو رکعت نفل پڑھ لیں, اور شکرانے کے نفل پڑھ کے شکر ادا کریں اللہ کا کہ اس مقدس مقام پر پہنچا دیا. پھر واپس باہر آ کر ہونا تو یہ چاہیے کہ باب بقی سے داخل ہو, لیکن باب بقی سے داخل نہیں ہونے دیا جاتا. اور اب تو بڑا عجیب سلسلہ ہے کہ باب سلام سے بھی ڈائریکٹ نہیں جانے دیا جاتا. باب السلام کے آگے ایک واش روم بنا ہوا ہے, پھر اس کے آگے دوسرا واش روم بنا ہوا ہے, اس دوسرے واش روم کے پیچھے سے جاؤ اور پھر چل کر جاؤ, پھر زگ زگ بنو, پھر اس طرح آؤ, پھر اس طرح گھومو, پھر اس طرح گھومو, تقریباً آدھا پونا کلو میٹر جو ہے وہ باب السلام میں داخلے کے لیے بھی چلایا جاتا ہے. خیر یہ بھی امتحان ہے اشاق کا. آپ ذکر اذکار کرتے ہوئے, درود و سلام پڑھتے ہوئے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب احترام کے ساتھ حاضر ہوں, اور آپ جب روزہ رسول کی طرف پہنچنے لگے, یعنی باب السلام کی طرف پہنچنے لگے, تو ٹھہر جائیں کچھ دیر اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کسپنا سے حاضری کی اجازت طلب کریں. جب دل مطمئن ہو جائے کہ حاضری کی اجازت مل گئی تو اب اندر جائیں. اور میں نے کہا نا کہ ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ جب بھی میں جاتا ہوں روزہ رسول پر حاضری کے لیے تو پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرتا ہوں. آپ اس یقین کامل کے ساتھ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور آپ کو حکم ہے امت سائل فلا تنہر, تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو اجازت مل گئی. آج آپ کی معراج کا دن ہے اور آپ ان راہوں سے گزر رہے ہیں کہ زندگی کا گویا سب سے بڑا انعام آپ کو مل رہا ہے. اپنا سیدھا قدم لرزتے کانپتے روتے گرگڑاتے اپنی قسمت پر راز کرتے رشک کرتے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سرکار کی شفاعت کی امید لیے مسجد کے اندر داخل کریں, دعا پڑھیں, نیت اعتکاف کریں, اگر موقع ہو تو باب دروازے کو بوسہ دیں. پھر آپ چلتے ہوئے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں, سر جھکا ہوا ہو, آپ سنہری جالیوں میں جو چاندی کا دروازہ ہے اس چاندی کے دروازے کے سامنے پہنچ جائیں. اب زیادہ دیر کھڑے نہیں لینے دیا جاتا, لیکن جتنا آپ کی قسمت میں ہے آپ یہاں کھڑے رہیں. جو بڑا سا دائرہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہی اصل مواج اقدس ہے، لیکن علامہ شاعر یہ فرماتے ہیں کہ اس کے برابر میں جو دروازہ ہے اور اس پہ جو کیلیں لگی ہوئی ہیں، جو چاندی کی کیلیں لگی ہوئی ہیں، وہ اصل مواج اقدس ہے. اس کے سامنے چہرہ کر کے، کعبۃ اللہ کو پشت کر کے، جالی مبارک سے چار ہاتھ دور کھڑے ہوں، نظریں نیچی ہوں، دل ہر قسم کے خیال غیر سے پاک ہو، ندامت سے پسینہ پسینہ ہو کر اس یقین کامل کے ساتھ نماز کی طرح کھڑے ہو جائیں، اپنے محسن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں کہ وہ آپ کو عین حیات ظاہری میں گویا ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کے دلوں میں گزرنے والے حالات اور خطرات سے بھی واقف ہیں. فتاوی ہندیہ میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کھڑے ہو جاؤ جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہو، یعنی جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے ہو جائیں. مواج اقدس کے سامنے آپ کے اوپر بالکل جھومر ہوگا، تو سمجھ لیں کہ آپ بالکل مواج اقدس کے سامنے ہیں. آپ کا پیٹھ کے پیچھے قبلہ ہوگا، کوشش کریں یا پیٹھ نہ ہو اور چپل لے کر ہرگز اندر داخل نہ ہو. بڑا عجیب معاملہ ہے نا. اب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب السلام سے داخل ہو کر بھی باب السلام سے براہ راست داخل نہیں ہونے دیا جاتا، تو ایک واش روم پھر دوسرا واش روم اس کے آگے سے جاتے ہیں اور زگ زگ بنا بنا کر باب السلام جاتے ہیں اور پھر باب بقی سے باہر نکلتے ہیں اور پھر گھوم کر واپس آنا پڑتا ہے. تو لوگ بد احتیاطی کرتے ہیں، چپل پہن کر جاتے ہیں، جب پہنچتے ہیں واش روم کے پاس اور باب السلام کی طرف چلتے ہیں تو چپل اتار کر وہیں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر واپس چپل لینے کے آنے کے لیے بہت باب السلام سے باہر نکل کر پھر گھوم کر پھر واپس ادھر آ کر چپل اٹھانا، یہ بہت مشکل کام ہے. تو بہت سے لوگ بےچارے چپل ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں تھیلی میں، تو یہ بالکل بے ادبی ہے. کوشش کریں روضہ رسول پر جانا ہو تو موزے پہن کر جائیں یا کہیں ایسی جگہ پر چپل رکھیں کہ جہاں سے واپس آسانی سے آپ حاصل کر سکیں. اسی طرح جب آپ کو ریاض الجنت کی حاضری ہے تو اس وقت بھی وہاں چپل لے کر نہ جائیں، باہر کسی سے مقام پر رکھیں کہ جب ریاض الجنت کے لیے آپ باب سے داخل ہوں گے اور وہاں چپل رکھیں گے تو واپس آپ کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا. تو باہر کسی سے مقام پر چپل رکھیں کہ واپسی میں آپ آسانی سے وہ اٹھا سکیں. تو آپ روضہ رسول کے سامنے ہیں اور اس طرح کھڑے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے ہیں. پھر اس کے برابر جو دو سوراخ ہیں جو نظر آ رہے ہیں، یہ شیخین کریمین کے مواجے ہیں، پہلا حضرت عمر فاروق، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق کے مواجے کی نشاندہی. آپ کم از کم تین چار ہاتھ دور کھڑے ہو کر، خبردار ہرگز ہرگز وہاں ہاتھ نہ لگائیں کہ ہمارے ہاتھ اس لائق قابل نہیں کہ وہاں چھوئے جائیں، ہرگز ہرگز وہاں چپل لے کر نہ جائیں. یہ وہ مقام ہے کہ امام اہل سنت نے یہاں جاگتی ہاتھوں آنکھوں سے اکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا تھا. ایک خاص احتیاط کہ یہاں جا کر، بلکہ پورے سفر میں ہی آپ کوشش کریں کہ موبائل کا استعمال کم از کم ہو. یہاں ہم نے دیکھا کہ دو یا تین منٹ کے لیے حاضری کا وقت ہوتا ہے اور اس میں بھی 75% لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ گھر والوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑی عجیب میں آپ کو بات بتاؤں کہ ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو میں جو ان کا مخاطب ہوتا ہے، جو ان کے گھر میں ہوتا ہے، وہ بڑی عجیب حالت میں ہوتا ہے. کوئی بنیان پن کے بیٹھا ہوا ہے، عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان سے بات کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ تصویر نظر آ رہی ہیں. جو عشق رکھتا ہے وہ ان تمام کام نہیں کرے گا، اور جو کورا ہے وہ تو عجیب عجیب کام کرے گا. خود تو وہ یہاں پر لطف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ جو کیس پا رہا ہے، جو سرور پا رہا ہے، اس کے بھی کام میں روڑے اٹکائے گا. میں آپ کو اس دفعہ کی بات بتاؤں سفر کی. اپنے اب دیکھیں دو تین منٹ کے لیے حاضری کا موقع ہوتا ہے. میں مواج اقدس پر گیا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا. اب پتہ نہیں ایک کو کیا سوجھی، وہ اگر مجھے ہلاتا ہے تو بولتا ٹائم کیا ہوا ہے. میں اس کا منہ دیکھ کر، میں نے اس کو کہا کچھ نہیں، میں نے منہ نیچے کر لیا. پھر سے اس نے کہا یار ایک کام کرو نا، میرے موبائل میں ٹائم سے نہیں، ٹائم سیٹ کر دو نا. میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، باہر نکلا. بڑا مطلب کوئی پڑھا لکھا لگتا تھا ادھیڑ عمر کا، عجیب حرکت.
پہلے ٹائم پوچھا پھر بولتا ہے میرا موبائل ٹائم پر رکھ دو، عین مواجہ اقدس پر. تو میں نے سوچا یار، پھر واپس میرے پیچھے آیا خامہ کا چھیڑنے کے لیے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے ٹائم پتہ کیوں پوچھا؟ کیوں پوچھا؟ اب وہاں الجھنا نہیں ہوتا، وہاں مخبر ہوتے ہیں، ایف آئی والے ہوتے ہیں اور خامہ بات کو ریکارڈ کر کے پریشان کرتے ہیں. تو میں نے تم سے ٹائم پتہ کیوں پوچھا؟ میں نے کیوں پوچھا؟ تو تم جو ہے نا زمین والوں پر توجہ کر رہے تھے، تمہیں زمین والوں پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، دینے والی ذات اللہ ہے، تم کیوں ادھر روزہ رسول پر تم اس طرح کیفیت میں کھڑے تھے کہ تم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ رہے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمہاری توجہ ہے؟ توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اب اس کو میں کہاں کیا جواب دیتا وہاں؟ تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے، کہیں گے کہ بھائی ہاتھ باندھنا جو ہے وہ نماز کی طرح ہے اور اس طرح کھڑا ہونا صرف نماز میں ہی ہوتا ہے. بابا نماز میں کیوں ہوتا ہے؟ ایسے تو بزرگوں کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے اور یہ ادب ہے، ادب کا تعلق عشق سے اور دل سے. اور اگر نماز کی طرح کھڑا ہونا منع ہے تو پھر سیدھے کھڑے ہونا بھی، یہ بھی نماز کی پوزیشن ہے. جب رکوع کے بعد ہم کوما میں ہوتے ہیں تو ہاتھ سیدھے کھڑے کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی نماز کی پوزیشن ہے. بیٹھ جائیں تو بھی نماز کی پوزیشن ہے، چار زانوں بیٹھے تو یہ بھی نماز کی پوزیشن ہے. وہ کوئی پوزیشن ہی نہیں جو نماز کی نہ ہو. ہاں ایک بندروں کی حالت ہے، بندر پیچھے باندھ کر ہاتھ باندھ کر جو کھڑا ہوتا ہے، ایسے نماز میں کھڑے نہیں ہوا جاتا. یعنی نماز میں کوئی صورت ایسی نہیں کہ جو پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، صرف بندر جو ہے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جو بندر قسم کے لوگ ہیں وہاں پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے الجھیں گے نہیں، ہم ان سے بحث نہیں کریں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے اور ہم ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے. اگر خامخواہ کوئی بحث کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو ہم اس کو نہیں الجھیں گے، اس کو جواب نہیں دیں گے. ہم جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح روزے رسول پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ السلام پیش کریں گے. اور عربی میں معروض پیش نہ کر سکیں تو اپنی زبان میں کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زبان پر نہیں، ہمارے دل پر ہے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہرگز ہرگز روزہ رسول کی طرف پیچھ نہ ہو، اور دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ ہر حال میں آپ کی جانب پیچھ نہ کی جائے. لوگ کہتے ہیں دعا قبلے کی طرف منہ کر کے ہونی چاہیے، تو دعا کا قبلہ تو ویسے ہی آسمان ہے، اور اگر یہ ناجائز ہے کہ دعا کے وقت قبلے کی طرف پیچھ نہ ہو، اگر شرط ہے کہ دعا کے وقت قبلے کی جانب ہی رخ ہو، قبلے کی رخ پیچھ کر کے دعا نہیں کر سکتے، تو پھر سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرم کعبہ میں جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کی پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف ہوتی ہے، اور ان کے نزدیک تو خطبے میں حمد بھی واجب ہے، درود و سلام بھی واجب ہے اور دعا بھی واجب ہے، تو وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں ان کی پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتی ہے. بہرحال ہم کسی سے بحث نہیں کریں گے، لیکن ہم روزہ رسول کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے. ہمارا ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وفات کے بعد بھی ہمیں ملاحدہ کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے دلوں کو ملاحدہ کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے خیالات کو ملاحدہ کر رہے ہیں. ہم یہاں جتنی دیر موقع ملے، جتنے صلاۃ و سلام ہمیں یاد ہوں، جتنے درود و سلام ہمیں یاد ہوں، درود ابراہیمی ہے، درود تنجینہ ہے، درود نوری ہے، خاص درود تاج ہے، اور سب سے زیادہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شفاعت طلب کرنا، شفاعت زیادہ سے زیادہ طلب کریں گے. اور مواہب الدنیا میں کہ جو کوئی یہاں آ کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھے اور 70 مرتبہ درود و سلام پڑھے تو اس کی تمام حاجتیں جو ہیں وہ پوری کر دی جاتی ہیں. تو روٹی صورت بنا کر اور کوشش کر کے رو رو کر یا نبی السلام علیکم، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام، آواز یہاں بلند نہیں ہونی چاہیے ورنہ اعمال اکارت جانے کا خدشہ ہے. اور زیادہ سے زیادہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہاں شفاعت طلب کریں گے. آپ کے جن دوستوں یاروں نے احباب نے عزیز و اقربا نے سلام بھجوانے کی درخواست کی ان کا سلام پیش کریں گے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنی دیر موقع ملے کھڑے رہ کر نعت اشعار پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے اور دعائیں کریں گے. اگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے دیا جاتا تو دلی دل میں دعا کریں گے.
کوشش کریں دن میں اتنی بار حاضر ہوں کہ آپ کا ذوق برقرار رہے، آپ کا خشوع اور خضوع برقرار رہے، اپنے آپ پر بوجھ ڈال کر گھوم پھر کر اتنا لمبا چل کر جانے میں اگر آپ کا ذوق خراب ہوتا ہے اور آپ کی خشوع اور خضوع کی کیفیت جو ہے متاثر ہوتی ہے، تو دن میں اتنی بار حاضر ہو کہ جتنی بار آپ سکون اطمینان کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں وہاں حاضری دیں، اور وہاں حاضری دینے کے بعد اب آپ باہر تشریف لے آئیں، اب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آپ کو 9 یا 10 ایام گزارنے ہیں، عام طور پر 9-10 دن جو ہے ملتے ہیں حجاج کرام کو، تو یہاں پر آپ کی رہائش چونکہ 9-10 دن کی ہے تو آپ مسافر ہوں گے اور آپ قصر نماز پڑھیں گے، اب دوران رہائش ہر مقدس مقام کا نقشہ آپ ذہن نشین کریں، مقدس مقامات کی زیارت کو جائیں، وہاں بڑے میوزیم بنے ہوئے ہیں، اب تو مسجد نبوی کے قریب ایک بہت بڑا میوزیم بن رہا ہے اور ایک پرانا بنا ہوا ہے جو چھوٹا ہے، ایک ڈاکٹر کاکیا کا میوزیم ہے جو قریب 15 منٹ کے فاصلے پر ہے، وہ آپ کو لوکیشن مل جائے گی، وہاں جائیں تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو 22 مساجد تھیں ان تمام مساجد کے ماڈل بنے ہوئے ہیں، اور ہجرت کا جو سفر تھا اس کو باقاعدہ ماڈل کے ساتھ بنا کر بتایا گیا ہے، تو وہاں جا کر آپ زیارتیں کریں اور کوشش کریں کہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کی جائیں، لیکن اپنی صحیح العقیدہ سنی امام کی اقتداء میں اگر نماز پڑھ سکتے ہیں تو با جماعت، ورنہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہمارا یقین ہماری نیت یہ ہے کہ ہم جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن صحیح العقیدہ امام میسر نہیں تو اس لیے ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں اگرچہ ہم بغیر جماعت کے پڑھیں گے لیکن پھر بھی ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے گا، 40 نمازیں، اور یہ جو 40 نمازوں کی فضیلت ہے اس میں جماعت کا لفظ نہیں ہے، 40 نمازوں کی فضیلت، آپ کوشش کریں اگر صحیح العقیدہ کی ابتدا میں، اور لمبی چوڑی جماعت کروانے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ فتنے سے بچنا چاہیے، اگر 2 افراد ہیں تو برابر میں کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ورنہ بغیر جماعت کے پڑھ لیں، تو جتنا ہو سکے پرانی مسجد میں آپ نماز ادا کریں، اور وہاں رہتے ہوئے وہاں پھرتے ہوئے بھی آپ کوشش کریں کہ وقت میں لگا ہو، گفتگو کم از کم ہو، زیادہ سے زیادہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائے سنتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، سوتے ہوئے استنجا کرتے ہوئے کپڑے بدلتے ہوئے، خاص کر قبلے کی سمت کا اہتمام، میں نے پہلے کہا کہ ان کے نزدیک استدبار جو ہے اس کا کوئی ان کے نزدیک معاملہ نہیں ہے، استقبال قبلہ تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن استدبار تسلیم نہیں کرتے، یعنی جب جسم پر کپڑا نہ ہو تو قبلے کی طرف پیٹھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک جو ہے احناف کے نزدیک پیٹھ بھی بنا ہے اور منہ بھی بنا ہے، تو روزہ رسول کی طرف بھی منہ اور پیٹھ نہ ہو اور خانہ کعبہ قبلے کی طرف بھی پیٹھ اور منہ نہ ہو جب کپڑے بدلیں جب استنجا خانے جائیں، کوشش کریں کہ مدینہ طیبہ میں قرآن مجید ختم ہو، روزانہ کے معمولات جو آپ نے مکہ مکرمہ میں ادا کیے تھے جیسے ختم قادریہ ہے، کسی زبردہ شریف ہے، دلائل خیرہ شریف ہے، اور حزب البحر ہے، حزب اعظم ہے، اور محفل ذکر و نعت یہ یہاں بھی سلسلہ ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وقت قضاء عمری میں بسر ہونا چاہیے، اور استنجا کے لیے بالکل مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے جو استنجا خانہ بنا ہو وہاں نہ جائیں، کچھ دور جائیں تاکہ ادب برقرار رہے، اور مسجد نبوی میں جو مقدس مقامات میں نے بتایا جو ستون ہیں جو محرابیں ہیں وہاں موقع ملے تو نوافل پڑھیں، اب 2-2.5 سال سے بدقسمتی سے اصحاب صفا کا چبوترا اور تہجد کا چبوترا اور قدمین شریفین تو بند کر دیے گئے، اللہ کرے جب ہم حج کے لیے پہنچے تو وہ کھول دیے گئے ہوں اور اللہ تعالی ہمیں وہاں پھر سے حاضر نصیب فرمائے، پر ہمارے سے ساتھی یہاں موجود ہیں کہ وہاں بیچارے اور کہیں بیٹھنے میں لطف ہی نہیں آتا تھا، لطف اور اگر آتا تھا میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آتا تھا، لیکن اصل لطف جو تھا وہ قدمین شریفین میں بیٹھنے کا تھا، پوری پوری رات وہاں بیٹھتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب 2.5-3 سال سے وہاں جانے ہی نہیں دیا جا رہا، اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے، تو وہاں راستوں میں تھوکیں گے نہیں، وہاں ہر چیز کو چومیں گے، اور زیادہ کھانا زیادہ بولنا زیادہ سونا اس سے پرہیز کریں گے، کچھ قرآن مجید وہاں زبانی بھی یاد کریں، کچھ علم دین وہاں حاصل کریں، کسی کو علم دین کچھ نہ کچھ وہاں پڑھائیں، کوشش کریں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بھی جھاڑو دینے کا موقع ملے، مسجد نبوی میں جھاڑو دینے کا موقع ملے، اور روزانہ جنت البقیع پر فاتحہ پڑھیں، روزانہ سید الشہداء پر جائیں، سنیچر کو خاص کر کے اور عمومی روز ہی آپ مسجد قبا جائیں، مسجد قبا جا کر 2 رکعت نفل پڑھنا یہ عمرے کا ثواب ہے، مقبول عمرے کا ثواب، اور ایک روایت وادی قران کی بھی ملتی ہے، اور وادی قران بہت پھیلی ہوئی ہے، سبا مساجد اور مسجد ذو قبلتین وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ وادی قران میں شامل ہے، اور جو ہمارے علماء بتاتے ہیں وادی قران کے حوالے سے، اب تو انہوں نے وادی قران کے نام سے ایک بہت بڑا پارک بنایا ہے، بہت خوبصورت پارک، پکنک پوائنٹ ہے وادی قران، تو وہاں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، لیکن اس پکنک پوائنٹ پر اب جاتے ہیں، جا کر دو رکعت نفل پڑھ لیں کوشش کر کے کہیں بھی، تو وادی قران میں آپ نے دو رکعت نفل پڑھ لیے، روایت بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں نفل پڑھنا، اب خاص مخصوص لوگوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب کے لیے عام ہے، اس میں اختلاف ہے، بہرحال جو دو رکعت نفل پڑھے دو حج مقبول اور دو عمروں کا ثواب ملتا ہے، تو وادی قران میں نماز پڑھنی، آپ کو مختلف اور دوسری زیارتیں ہیں جیسے سبا مساجد ہے اور مسجد قبلتین ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کنواں ہے، اور بہت سی زیارتیں ہیں کہ جہاں مسجد طیبہ میں حضرت عثمان کا باغ ہے جو آج تک موجود ہے، اور سبا مساجد میں دو تین مسجدیں ابھی بھی ایسی ہیں کہ جو اس دور کی یادگار ہیں، مسجد فتح وغیرہ، تو وہاں جا کر آپ نفل پڑھیں، دن میں ایک مرتبہ سلام کے لیے ضرور تشریف لے جائیں، اور جتنا پھر آپ کا دل اجازت دے آپ حاضری کے لیے تشریف لے جائیں، رات کو بھی اب مسجد نبوی کھلی ہوتی ہے آپ جا سکتے ہیں، رات کو بھی مسجد قبا کھلی ہوتی ہے آپ نفل پڑھنے جا سکتے ہیں، رات کو سید الشہداء بالکل جا سکتے ہیں، بالخصوص شب بدھ اور شب جمعہ آپ ضرور وہاں جائیں اور وہاں جا کر سلام پیش کریں، وہاں کے تبرکات حاصل کریں، مقامی علماء سے ملیں اور مختلف دنیا بھر کے آئے ہوئے علماء سے ملیں، ان سے رابطے کریں، اپنے لیے کفن کا کپڑا جو آپ نے پاکستان سے آپ لے کر گئے ہیں زمزم میں جو ڈوبے ہوا ہے، مدینہ طیبہ کا پانی بھی اس پر ڈالیں، اور کوشش کریں ایک بار سید الشہداء کے مزار پر پیدل بھی جائیں، اگر ممکن ہو تو مسجد قبا میں پیدل جائیں، اہل و عیال کے لیے یہاں سے تبرکات خریدیں، اگر آپ کو ویل چیئر کی حاجت ہے تو باب السلام کے بالکل پیچھے سائڈ پر تھوڑا چل کر آگے بہت بڑا کمرہ بنا ہوا، وہاں ویل چیئر آپ کو آریتن مل جائے گی، پاسپورٹ کی کاپی وغیرہ رکھ کر آپ ویل چیئر لے سکتے ہیں، یہاں خوب صدقات کریں، بلیوں کو دودھ پلائیں اور کبوتر کو چارہ کھلائیں، اس کے لیے باب فہد کے پیچھے کی سائڈ پر جب آپ مین روڈ پر آ جائیں گے تو وہاں چوک بنے ہوئے ہیں جہاں باجرا بھی مل جاتا ہے، اور باجرا کھلانے کے لیے جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں آپ کبوتروں کو باجرا کھلا سکتے ہیں، عورتیں گھر میں نماز ادا کریں گی، ان کا گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے، اور یہاں پر عورتوں کو پردے کا خاص اہتمام کرنا ہے، یہاں کوئی احرام نہیں ہے تو یہاں چہرہ جو ہے وہ ڈھانک کر رکھیں گی، اور ان کے لیے بھی ریاض الجنت میں جانے کے لیے پرمٹ ہے، اور مسجد نبوی کے پرانے حصے میں جانے کے لیے مخصوص اوقات ہیں، ان مخصوص اوقات میں صبح کے وقت ہے، دوپہر کے وقت ہے، ان مخصوص اوقات میں وہ آگے جا کر شہر میں جا کر چھتری والے مقام پر جا کر نفل پڑھ سکتی ہیں روزے رسول کے قریب ہو کر، ورنہ پیچھے ان کا پورشن ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکتی، دن میں دو اوقات جو ان کے آگے جانے کے ہیں تو ان اوقات میں آگے جائیں، روزے رسول کے قریب تک جائیں، نفل پڑھیں اور دعائیں کریں، اور ریاض الجنت میں ان کے لیے پرمٹ ہے تو پرمٹ کو حاصل کریں، خود حاصل کریں یا ان کا گروپ ڈیٹ حاصل کریں، ویسے عورتیں چاہیں تو باہر سے اپنے گھر کے مرد کے ساتھ جو ہے باہر سے روزہ رسول کے قریب جا کر دور سے سنہری جالیہ بھی ملاحظہ کر سکتی ہیں، اور روزہ رسول کے سامنے بھی جا کر بیٹھ سکتی ہیں، یعنی روزہ رسول کا جو مواجہ ہے مسجد نبوی کے باہر، یہ جو چھوٹا حصہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کی سائڈ پر گیٹ نمبر 367 368 369 370 جو گیٹ بنے ہوئے ہیں، اس گیٹ کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس طرح بیٹھتے ہیں کہ قبلے کو پیٹھ ہے، مسجد نبوی کی طرف منہ ہے، روزہ رسول بھی نظر آ رہا ہے، گنبد خضرا بھی نظر آ رہا ہے، پیچھے کی سائڈ پر جو ہے وہ محکمہ شریعہ بنا ہوا ہے، ان کا ظلم نہیں ان کا وہ خانہ کیا جہاں پر مطلب فیصلے ہوتے ہیں عدل کے، تو وہ بنا ہوا پیچھے وہ پیچھے کی طرف، تو اس کے آگے آ کر آپ اگر یہاں بیٹھے تو آپ کو گنبد خضرا بالکل سامنے سے نظر آئے گا، یہاں کے مقامی پھل کھائیں، یہاں بھی گوشت کھانے میں احتیاط کرنی ہے، اور یہاں آپ اپنے گروپ کے ساتھیوں کی خدمت کریں، بزرگوں کی خدمت کریں، بزرگوں کی عمر رسیدہ لوگوں کی خدمت کا شرف حاصل کریں، اور پان سگریٹ سے یہاں گریز کریں، ہم نے دیکھا مسجد نبوی میں لوگ تمباکو کھاتے ہیں اور پڑھنے کے لیے اور زمزم کے گلاس اٹھاتے ہیں, زمزم بڑھتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں اور پھر دوسرے گلاس میں تھوکتے ہیں, اور یہی تھوک والا گلاس جو ہے وہ زمزم کے اس میں جو مطلب جو استعمال شدہ گلاس ہیں وہاں استعمال شدہ گلاس ڈال لیں تو تھوک سے بھرے ہوئے گلاس وہاں ڈالتے ہیں, اور مسجد نبوی میں نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک وتعالیٰ محفوظ رکھے. کوشش کریں پان کھانے کے عادی جو ہیں, گٹکا کھانے کے جو عادی ہیں, وہ کم از کم مسجد نبوی کے اطراف میں اس کام سے محفوظ رہیں. جا کر ہوٹل میں کھا لیں, مسجد نبوی سے دور ہو کر کھا لیں, اور اس میں بھی فرش پر نہ تھوکیں, فرش پر جو ہے آپ کے سگریٹ کی خاک نہ گرنے پائے. آپ ہر وقت باوضو رہیں, ہر وقت مسواک کریں, خوشبو میں بسے رہیں, تیل لگائیں, امامہ پہنیں, بادب وہاں وقت گزاریں, اور خاک مدینہ کو جسم پر لگائیں, چہرے پر لگائیں, خاک مدینہ پر لوٹنے کا شرف حاصل کریں. اور جب مدینہ طیبہ سے رخصت کا وقت آئے تو خوب روتے ہوئے, ایسا نہ ہو تو رونے جیسا منہ بنا کر مواجہ اقدس پر حاضر ہو کر خوب سلام عرض کریں, بار بار حاضری کا سوال کریں, اور مدینہ میں ایمان عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں مدفن کی درخواست کریں, اور الٹے پاؤں پلٹیے اور بار بار روضہ رسول کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سنہری جالیوں کے نقش پاک کو آنکھوں میں بسا لیتے بلکہ دل میں سما لینے کی کوشش کرتے ہوئے باہر آ جائیے اور رخصت ہو جائیے. اور رخصت کے وقت جو خاص نعتیں ہیں رخصت کے لیے, جیسے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقر دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, یہ در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائے کس طرح, چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح, یہ اشعار یہ نعتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کو پڑھنی چاہیے, آپ کو سننی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمائے, عشق کا ادب کا سفر نصیب فرمائے. اگر میری گفتگو میں کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی یقیناً ہوئی ہوگی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے عاشقوں نے وہاں سفر کیا, اللہ تعالیٰ ایسا عشق کا سفر ہمیں نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے, اہل خانہ کے ساتھ نصیب فرمائے, وقت آخر وہاں مستقل سکونت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ, دو شعر نعت کے, اور اس کے بعد وہ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو وہ پیش کر دیں تاکہ ان کے جواب دے دیے جائیں. حضرت علامہ مولانا مفتی عطاء اللہ نعیمی صاحب یہ موجود ہیں, اور میں نے پہلے بتایا کہ فتاوی حج عمرہ کے حوالے سے میں نے یہ بتایا تھا کہ 18 جلدیں فتاوی حج عمرہ کے حوالے سے ان کی شائع ہو کر آ چکی ہیں, اور اس کی اپلیکیشن میں نے آپ کو بتائی تھی, اور ہم جو گروپ بنا رہے ہیں اس میں بھی آپ کو اس اپلیکیشن کا لنک دے دیا جائے گا, آپ اس سے فوراً مسئلہ جو اخذ کر سکیں گے. تو وہ گروپ کے اس میں جو نمبر دیا گیا آپ اس میں شامل ہو جائیں, تو آپ کو وہاں سفر کے دوران بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ جو ہے وہ مسئلہ فوراً پوچھ سکیں گے, حضرت بھی اس گروپ میں موجود ہوں گے.